الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبيد الله النافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يضرب ولده على اللحم. یہاں انہوں نے عنوان قائم کیا ہے کہ اپنے ماتحت بولنے میں اگر زبان کو صحیح استعمال نہ کریں, غلط الفاظ بولتے ہیں, یعنی لغت کے اعتبار سے جس طرح اس کی ادائیگی ہونی چاہیے وہ نہیں کرتے, حرف مثلا سواد سین تھا ان میں فرق نہیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ سواد کی جگہ پر سین اور سین کی جگہ پر تھا بولتا ہے, یا جیسے نحو کے اعتبار سے جہاں پیش پڑھنا چاہیے بجائے پیش کے زبر پڑتا ہے, اعراب کی غلطی جس کو کہتے ہیں, تو اس غلطی کے اوپر اس کی پٹائی کرنا تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھارے. تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت نافع جو ہیں سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے مولا ہیں, آزاد کردہ غلام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے بچوں کو یہ زبان کی غلطی کے اوپر مارا کرتے تھے, ایسا نہیں سیدھا صحیح بولو تاکہ اس کی زبان صحیح ہو. دیکھو ان کے ہاں کتنا زیادہ اہتمام تھا کہ زبان کو درست کرانے کے لیے اس بولنے کے دوران لغت کے اعتبار سے, ڈکشنری کے اعتبار سے, یا صرف اور نحو کے اعتبار سے, کیا کہتے ہیں اس کو, ویاکرن جس کو بولتے ہیں گجراتی میں, گرامر کے اعتبار سے اگر وہ غلط بول رہا ہے تو صحیح بلوانے کے لیے بچے کی تنبیہ کے واسطے اس کی پٹائی کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حماد بن سلمۃ عن کثیر نبی محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال مر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ برجلین یرمیان فقال احدهما للآخر أسبت, فقال عمر سوء اللحن اشد من سوء الرمی. یہ عبد الرحمن بن عجلان فرماتے ہیں کہ دو آدمی تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر چلانے کی، نشانہ بازی کر رہے تھے، چاند ماری، لیکن وہ تیروں کی. تو ایک نے جب تیر صحیح لگایا ہوگا تو اس پر دوسرے نے کہا اسبت، سین سے، اصل تو عربی میں بولنا چاہیے اسبت، فات سے، کہ تم نے بالکل ٹھیک نشانے کے اوپر جو ہے اپنا تیر لگایا، لیکن وہ سات سے بولنے کے بجائے سین سے بولا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ یہ تمہاری زبان کی غلطی یہ تیر کی غلطی سے بھی خطرناک ہے، یعنی وہ اگر نشانے پر نہ لگتا تو اتنا برا نہ سمجھا جاتا جتنا تو یہ غلط بول رہا ہے، گرامر کی غلطی کر رہا ہے یا حرف کی ادائیگی کو صحیح نہیں کر رہا. یہ ایک اور واقعہ یہاں معاشی نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا چند لوگوں پر سے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر چلانے کی، اور صحیح نشانے پر ان کا تیر لگتا نہیں تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کہا انکم لا تعرفون الرمی، کہ تم تیر چلانا جانتے نہیں برابر. تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا انا قوم متعلمین، عربی زبان میں اس کو بولنا چاہیے تھا انا قوم متعلمون، ہم ابھی سیکھ رہے ہیں، یعنی ابھی سکھاؤ ہوئے ہیں، اگر ابھی تیر اندازی میں ہم ماہر نہیں ہوئے اس لیے تیر نشانے پر لگتا نہیں ہے. تو بہرحال عربی زبان کے عربی گرامر کے اعتبار سے جواب میں ان کو بولنا چاہیے تھا انا قوم متعلمون، واو اور نون سے، اس کے بجائے وہ یا اور نون سے بولے متعلمین. مقصد ان کا یہ تھا کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں اس لیے نشانے پر تیر لگتا نہیں، ابھی مشق جیسی ہونی چاہیے وہ ہوئی نہیں ہے. تو ان کا یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا یہ زبان کے اندر یعنی بولنے میں یہ غلطی کرنا یہ تیر اندازی کی غلطی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اور پھر کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا رحم اللہ عمران اصلح لسانہ، کہ اللہ رحم کرے اس آدمی پر جو اپنی زبان کو صحیح استعمال کرے درست طریقے سے. مطلب یہ ہے کہ بولنے میں بھی کوئی غلطی ہونی نہیں چاہیے. اب ظاہر ہے بچپن میں اس کی طرف توجہ دلائی جائے اور بچپن ہی کی حالت میں ان غلطیوں کے اوپر اس کو روک ٹوک کی جائے تبھی یہ غلطی سدھر سکتی ہے. اس لیے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کی زبان ٹھیک کرانے کے لیے اگر مربیوں کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے روک ٹوک ہو، جیسی جتنی پٹائی کی شریعت نے اجازت دی ہے اتنی پٹائی اس کو ہو، تو اس صورت کے اندر جو ہے مناسب ہے، ہونا چاہیے، تنبیہ ہونی چاہیے زبان کو صحیح استعمال کرانے کے معاملے میں. باب الرجل یقول لیس بشیء وهو یرید انه لیس بحق، کوئی چیز کوئی بات جو ہے درست نہیں ہے، شریعت کے اعتبار سے غلط ہے، اس لیے کوئی آدمی اس بات کے متعلق، اس کام یا اس چیز کے متعلق یوں کہتا ہے کچھ نہیں ہے، لیس بشیء، یعنی اصل میں یہ کلام میں بولنے کے دوران بعض مرتبہ کسی چیز کو تعبیر کرنے کے لیے جو انداز اختیار کیا جاتا ہے تو اس انداز میں لغوی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے، لیکن عرف کے اعتبار سے، بول چال کے اعتبار سے اس کو جھوٹ سمجھا نہیں جاتا. مثال کے طور پر وہاں کچھ لوگ جو ہیں جمع ہیں، اب یہاں سے دور سے نظر آیا کچھ لوگوں کا جمگٹا ہے، میں ذرا دیکھ کر کیا ہوں کیا ہے، تو آ کے کچھ نہیں، اب ظاہر ہے کچھ نہیں، جمع تو ہے،
ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं का यहाँ कुछ नहीं कहने वाले का मतलब ये कि कोई तवज्जो के काबिल चीज ऐसे वो तो वहां कोई पागल सा खड़ा होगा, तमाशा हो रहा है इसलिए लोग जमा है। अब उसी को ये ताबीर कर रहा है कैसे, कुछ नहीं है। तो ऐसे लुगत के एतबार से देखने जाए तो ये बात गलत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, जमा कैसे हो गए है। लेकिन यहां जवाब कहने वाले का मतलब और ये बोलने वाले का मतलब ये है कि तवज्जो के काबिल कोई चीज है नहीं, इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं। कभी कोई गलत बात होती है उसके लिए भी ऐसा बोला जाता है। तो यहां ये उनवान कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बतलाना चाहते हैं कि गोया कभी ऐसा मौका हो और कोई ऐसी गैर अहम चीज हो तो उसकी उस गैर अहम होने की वजह से जबान से ताबीर में और उसको बतलाने में यूं कहना कि कुछ नहीं है ये झूठ नहीं है, ऐसा कहने की इजाजत है, दुरुस्त है, उर्फ की वजह से इसको झूठ नहीं कहा जाएगा। चुनांचे इसको साबित करने के लिए रिवायत ला रहे हैं। حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا انبسط بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني يحيى بن عروة بن الزبير انه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقرها في بأذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيها بأكثر من مئة كذبة. يا رواية لائے حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کاہنوں کے متعلق دریافت کیا۔ کاہن یہ جوتشی جس کو ہم گجراتی کے اندر کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ان کہانت کا بڑا رواج تھا اور اس طرح کے لوگ تو ان کے پاس شیاطین آ کر کے کچھ ایسی چیزیں ان کو بتلاتے تھے اور اسی کی بنیاد پر ان کا کاروبار چلتا تھا۔ تو یہ کاہنوں لوگ جاتے بھی تھے آنے والی چیزوں سے متعلق اور گزشتہ چیزوں سے متعلق بھی بہت سارے معاملات میں وہ ان کی طرف رجوع کرتے تھے، ان سے مشورے لیے جاتے تھے، ان سے پوچھ تاچھ کی جاتی تھی، معلومات حاصل کی جاتی تھی۔ تو یہ کاہن مستقبل میں ہونے والے بھوشیہ میں ہونے والی چیزوں کے متعلق جو خبر دیتے ہیں اس کے متعلق کسی لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کاہن جو کہتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تو پوچھنے والوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کبھی وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں یوں ہونے والا ہے اور ایسا ہوتا ہے، وہ بات ان کے کہنے کے مطابق وجود میں آتی ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب تو یہ تھا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شریعت کی نگاہوں میں اس کی کوئی حقیقت ہو اور وہ درست، شریعت کی نگاہوں میں یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے۔ تو درست نہ ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یوں فرمایا کہ کچھ نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پوچھا کہ کبھی کبھار وہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں جو ہوتی ہے یعنی اس کے مطابق وہ واقعہ وجود میں آتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دراصل جو ہے زمانہ جاہلیت میں یہ کاہنوں کا جو زیادہ رواج تھا، تو دراصل یہ کائنات میں دنیا کے اندر جتنے بھی حالات واقعات پیش آتے ہیں تو کائنات میں پیش آنے والی سارے واقعات کے متعلق، اس لیے کہ کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اس نظام کو چلانے کے لیے اسٹاف مقرر کیا ہے، فرشتے۔ فرشتے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں نا وہ دراصل اللہ میاں کا اسٹاف ہے، وہ صاف کارند ہے، دنیا جو کچھ اللہ میاں کراتے ان کے ذریعے سے کراتے. تو یہ سرکاری عملہ ہے اسٹاف. فرشتے جو ہیں ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں, نگرانی کے لیے لگے ہوئے ہیں, سب کچھ. تو ان فرشتوں کو دنیا میں پیش آنے والے معاملات کے, چونکہ کام ان سے لینا ہے, تو جیسے کسی دفتر کے اندر اسٹاف ہوتا ہے تو اس دفتر کا جو باس ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, وہ اپنے اسٹاف کو ہدایتیں دیتا ہے کہ آپ کو یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, یوں کرنا ہے, فلاں جگہ ہی. اب جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بھائی بجٹ ہونے, بجٹ جب نکلنے والا ہوتا ہے تو بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اندر کی کوئی بات لیک ہو جاوے, یا جیسے کہ امتحانات اسکولوں میں ہونے والے ہوتے ہیں کالج میں, تو کوشش کی جاتی ہے کہ وہ سوالات کا پرچہ جو ہے وہ لیک ہو جاوے. تب ظاہر ہے یہ امتحانات کا ایک نظام ہے جو چلتا ہے پورا. وہ امتحانات کو کے نظام کو جو درست کرنے کے لیے ان کا جو بڑا اوپر کا ہوتا ہے, اس کے ماتحت کام کرتے ہیں, اور جو ہے ماہرین ہوتے ہیں تعلیم کے, ان کے ذریعے سے سوالات کے پرچے نکلوائے جاتے ہیں. پھر وہ پرچے جو ہے سرکاری پریس میں بہت رازداری کے ساتھ بہت چھپا کر کے اس کو چھپوایا جاتا ہے, اور اپنے وقت پر ہی جو لائے جائیں, ساری کوششیں ہوتی ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوشش کرنے والے بڑا اس کوشش میں لگے ہوتے ہیں کہ کہیں سے کچھ بلک لگ جاوے, بھائی کہاں کس نے پرچہ نکالا, کون سے پریس میں چھپتا ہے, اس میں کون کام کرنے جاتا ہے. تو بہرحال دو چار آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اس تک پہنچ ہی جاتے ہیں, اور ایک آدھ سوال یا کوئی ایسی بات اڑتی اڑتی نکال لاتے ہیں, یہ سوال آنے والا, اور ہوتا ہے وہ سوال ہے نا. یہ ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو. اسی طرح کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, تو بھائی فلانی کی روح قبضہ کرنے کی ہے, فلانی جگہ زلزلہ لانا ہے, فلانی جگہ سیلاب لانا ہے, یہ ساری باتیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جاتی ہے, بتلا دی جاتی ہے. کس کو؟ فرشتوں کو, کہ یوں یوں ہونا ہے, یوں یوں کرنا ہے, کیونکہ ان سے انہیں کو یہ سارے کام سونپے جاتے ہیں. تو باری تعالیٰ کی طرف سے جب فرشتوں کو یہ سارے کام بتائے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوپر کے فرشتوں کو بتاتے ہیں, پھر وہ نیچے والوں کو, جیسے حکومت میں بھی ہم نے دیکھا ہوگا اوپر سے چلتا ہے, پھر دھیرے 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 وہ سب اترتے بات نیچے تک آتی ہے. کام تو نیچے والے کے بجو کے کرتے ہیں, لیکن آرڈر اوپر سے جاری ہوتے ہیں اور وہ درمیان کے واسطوں سے ہوتے ہوتے نیچے تک پہنچتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر فرشتوں کو بتایا جاتا ہے, پھر وہ نیچے والوں کو, وہ نیچے والوں کو, اس طرح جن جن سے کام لینا ہو. تب جب اوپر والے فرشتوں کو بتایا جاتا ہے تو اس کا چرچا ہوتا ہے, کس کے درمیان؟ فرشتوں کے درمیان, کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا فلانی جگہ سورت میں فلاں یوں کرنے کا ہے, فلانی بلڈنگ کو گرانے کا ہے, ایک مثال. تو اب یہ چرچا ہوتا ہے, یہ کام جس کو سونپا گیا اس کو بات. تو یہ جو کاہن کے پاس شیاطین جو آتے ہیں, یہ شیاطین جو ہیں, جو چونکہ وہ بھی ایک ایسی مخلوق, فرشتے نور سے پیدا کیے گئے, یہ نار سے آگ سے پیدا کیے گئے ہیں. تو پہلے ایک وقت وہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے, کہ یہ فرشتے, یہ شیاطین, فرشتے تو آتے جاتے ہی ہیں آسمانوں پر زمینوں پر, یہ شیاطین بھی ساتوں آسمانوں پر آتے جاتے تھے, ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں تھی ان کا آنے جانے کا. پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ, آپ کو نبی بنا کر بھیجے جانے کا زمانہ قریب آنے والا تھا, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ان پر پابندی لگی, خالی تین آسمانوں تک جانے لگے, اوپر کے آسمانوں پر بندش لگ گئی. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو تمام آسمانوں پر جانے پر کیا لگ گئی؟ بندش لگ گئی. تو اب بندش لگ گئی, اوپر آنا جانا تو بند ہو گیا. تو اب یہ کیا کرتے ہیں, ایک کے اوپر ایک چڑھتا ہے آسمان تک, آسمان کے اوپر نہیں جا سکتے, آسمان کے سرے تک جا سکتے, ایک کے اوپر ایک چڑھتا ہے. اب وہ جو بالکل اوپر گیا ہے وہ کان, فرشتوں کی باتیں کان لگا کر سننے کی کوشش کرتا ہے, کیا باتیں ہو رہی ہیں. اب وہ باتیں سننے میں کوئی بات سن لی, اس نے سن لی کہ یوں کرنے کا ہے, تو وہ سن کے فوراً جو اس کے نیچے والا ہے جس کے اوپر یہ کھڑا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے. پھر وہ اپنے نیچے والے کو
والے کو یہاں تک کہ بالکل آخر میں جو ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے. یہ جو اوپر والا جس نے یہ سنی, تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شیاطین کو ان باتوں سے روکنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام کیا گیا کہ ان کو میزائل مارے جائیں. میزائل یہ میزائل کیا ہے؟ ستارے. وہ ان پر چھوڑے جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ جو سب سے اوپر والا ہے نا, جب وہ بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر ستارہ چھوڑا جاتا ہے. اب اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں, جب وہ سن لیتا ہے تو کبھی تو وہ سنی ہوئی بات نیچے والے کو پہنچاوے, اس سے پہلے ہی معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے. میزائل لگ کر نیچے پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات نیچے, وہ تو ختم ہوتا ہی ہے ہر حال میں, یہ بات طے شدہ, وہ تو بچتا نہیں. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ختم ہونے سے پہلے وہ سنی ہوئی بات نیچے والے کو کہہ دی, نیچے والا اپنے نیچے والے کو, وہ تو گیا لیکن بات نیچے آئی. اب یہ نیچے جو بات آئی وہ اس کا جو دوست ہے وہ کاہن جس کا کاروبار چل رہا, اس کو وہ بات پہنچاتا ہے کہ دیکھو فلانی تاریخ کو فلانے شہر میں یہ واقعہ ہونے والا ہے, یہ بات وہاں سے آئی. سمجھا کہ اب یہ جو ہے کاہن, یہ ایک بات تو سچی ہوتی ہے کائنات کے نظام کے سلسلے میں, اس ایک کے ساتھ دوسری 100 جھوٹھی باتیں ملاتا اور اس کا کاروبار چلتا ہے. اب لوگ اس کے پاس کیوں آتے؟ دیکھو نا فلانے وقت تو اس نے یہ پیشن گوئی کی تھی نا, یہ بھوشیہ وانی کی تھی کہ یوں سیلاب آنے والا ہے فلانی تاریخ کو, اور اسی تاریخ کو سیلاب آیا تھا. ہاں بات تو صحیح ہے, تو وہ بھوشیہ وانی وہی تھی. کون سی؟ جو اوپر سے آئی تھی. اس ایک کی وجہ سے لوگ اس کی دوسری جھوٹی باتوں کو بھی کیا مان لیتے ہیں؟ سچا مان لیتے ہیں. یہ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کاہنوں کی حقیقت بتلائی. تو بہرحال ظاہر ہے ابھی کاہنت کے کاروبار کی کوئی حیثیت نہیں رہی شریعت اعتبار سے. تو جب اصل سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بھئی یہ کاہنوں کا معاملہ کیا ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس بشیء, شریعت کی نگاہ میں یہ کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو اب اس پر اشکال ہوا کہ بھئی سوال پیدا ہوا کہ کبھی کبھی ان کی بتائی بات صحیح نکلتی, اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی, اسی کو کہتے ہیں. فقالوا یا رسول اللہ فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا, کہ اللہ کے رسول کبھی وہ ایسی بات بیان کرتے ہیں جو کیا ہوتی ہے؟ درست ہوتی ہے, صحیح ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الکلمۃ من الحق یخطفها الشیطان فیقرقرها بأذنی ولیہ کقرقرۃ الدجاجۃ, کہ وہ ایک صحیح بات ہوتی ہے, حق بات جو کائنات میں ہونے والی ہوتی ہے, جس کو شیطان اوپر سے کیا کرتا ہے؟ اچک لاتا ہے اور وہ اپنے دوست کے کان میں ڈالتا ہے. بأذنی ولیہ کقرقرت الدجاجت, جیسے کہ مرغ, مرغ جو ہوتا ہے مرغ مرغی کے ساتھ جس وقت جفتی کرتا ہے, تو جفتی کرنے کے دوران کیا ہوتا ہے؟ بہت جب اپنا ایک قابو پا لیتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ دوسرے, میں نے کوئی وقت نہیں لگتا, ایک سیکنڈ کے اندر وہ اپنا جو یہ ہوتا ہے پہنچانا ہوتا ہے اس مادہ کے, اس میں پہنچا دے, ادھر سے اٹھایا اس نے اٹھایا, ایک منٹ میں معاملہ نہیں مٹ گیا. اس کو کر کرا یعنی گویا کتنا تیزی کے ساتھ وہ اپنا کام کر لیتا ہے, اس کے لیے محنت دیر تک ہوتی ہے, لیکن اصل جو کام ہے وہ ایک سیکنڈ میں نمٹ جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے اس منظر کو. تو یہاں گویا یہ بھی اتنی تیزی کے ساتھ اس کے کان میں اپنی بات ڈال دیتا ہے جتنا وہ ہوتا ہے. فیقن تو اب وہ بات جب اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس کے اندر 100 سے زائد جھوٹ ملاتے ہیں, اور لوگ اس ایک سچی بات کی وجہ سے اس کی اس جھوٹھی باتوں کو بھی کیا کر لیتے ہیں؟ مان لیتے ہیں. کہا یہ ہے, یہ ہے گویا اس کی حقیقت. تو بہرحال یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا لیسو بشیء, امام بخاری تو اتنا ہی بتلانا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی بات شریع اعتبار سے درست نہیں ہے تو یوں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے.
یا شریع اعتبار سے تو نہیں, لیکن ویسے ہی کوئی بات قابل توجہ نہیں, کوئی اہم نہیں ہوتی, اہمیت اس کو اہمیت دی جائے ایسی نہیں ہوتی. تو وہاں اس کے لیے بھی یہ بولتے ہیں لیسو, جیسے میں نے اپنی مثال بتائی ایک مجمع جمع ہے اور آپ نے کسی کو بھیجا, اور وہاں یہ تھا کوئی پاگل کھڑا تھا اور کچھ جو ہے پاگل والی حرکتیں کر رہا تھا اور لوگ جمع تھے. اب آنے والے نے آپ کو آ کے کیا کہا, بھائی کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہے مطلب, بھائی سب جمع ہوئے ہیں, جب پھر خود کوئی کریں گے تو وہ تو ایک پاگل ہے, لوگ اس کی وجہ سے جمع ہو, مطلب کہ کوئی اہم چیز نہیں. تو دیکھو یہاں تھا کچھ, لیکن اس کے باوجود کیا کہا گیا, کچھ نہیں ہے. تو ابھی اس کچھ نہیں ہے کہنے کو جھوٹ نہیں کہا جاتا, بلکہ اپنی جگہ پر یہ بات کیا ہے, صحیح ہے. کوئی کہنے والا یہ نہیں کہے گا تم نے جھوٹ بولا, برابر. فرض نماز میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر جو دعائیں پڑھی جاتی وہ فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ پوچھتے ہیں فرض نماز میں رکوع کے بعد پھر فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں, اور دونوں سجدوں کے بیچ بھی فرض نماز میں پڑھ سکتے ہیں. دیکھو رکوع کے بعد پڑھے جانے والے جو کلمات ہیں اس میں ایک تو ہے ربنا لک الحمد, اس کو بھی چار طریقے سے پڑھا جاتا ہے, ربنا لک الحمد, اللہم ربنا لک الحمد, ربنا ولک الحمد, اور اللہم ربنا ولک الحمد. اس کے علاوہ اللہم لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کما یحب ربنا ویرضا, یا ملا السماوات وملا الارض. تو یہ جو کلمات آئے ہیں تو دراصل فرض نمازیں جو ہیں, فرض نمازوں کی ادائیگی میں امام کو یہ تاکید کی گئی ہے. دیکھو سنت کی رات تو کی جائے گی, میرے اس جواب سے کوئی آدمی سنت کی رات کے معاملے میں جو ہے تخفیف اور آسانی کرنے والی بات پر استدلال نہ کرے. فرض نماز کے اندر جو اس طرح کی تسبیحات آئی ہیں قومے میں, یا اسی طرح دو سجدوں کے بیچ میں, یا اور کہیں کسی موقع پر آیا, تو یہ ہے کہ فرض نماز چونکہ ایک بڑے مجمع کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے تو امام کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ اس کو اس انداز سے پڑھاوے کہ لوگوں کے لیے گرانی کا باعث نہ ہو. تو جو قرات کی ہے سنت کے مطابق اس سے زیادہ لمبی قرات نہ کرے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں جو آدمی امامت کرا ہے اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے, ہلکی یعنی ایسی کہ اس لیے کہ اس میں فین فیم الضعیف والمریض وذل حاجۃ, حدیث کے الفاظ ہیں, اس لیے کہ مجمع میں کمزور لوگ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, حاجت ضرورت والے بھی ہیں. ایک آدمی آیا ہے اور وہ اس کو یہاں جو ہے بس اسٹینڈ پر جا کر کے بس پکڑنی تھی ہے, اور اس کو اس نے دیکھا کہ بھائی یہاں قریب میں جو مسجد ہے, پوچھا وہاں جماعت کتنے بجے ہے, کتنے بجے, اس نے ایک حساب لگایا کہ میں وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے بھی اپنی بس پکڑ سکتا ہوں. اب یہ تو بیچارہ یہ حساب لگا کر کے آیا اور نماز میں شریک ہو گیا جماعت کے اندر. اب امام صاحب نے جو سنت قرآن سے بھی زیادہ سورہ بقرہ پوری پڑھ ڈالی, اب وہ سلام کرنے کے بعد جب جائے گا تو بس اس کی چھوٹ. یہ ذل حاجہ کی مثال دے, کمزور اور بیمار کی تو آپ جانتے ہی ہیں بیمار آدمی کا. تو بہرحال ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تاکید ہے. تو ہمارے ائمہ نے یوں بتلایا کہ یہ جو دعائیں آئی ہیں بیچ درمیان کی دعا یا اذکار, لمبے اذکار, تو یہ لمبے ذکر جتنے بھی ہیں یا دعائیں ہیں رکوع میں سجدے میں یا درمیان میں, تو بس امام کو چاہیے کہ رکوع میں جاوے تو بھی پانچ مرتبہ درمیانی طریقے سے سبحان ربی العظیم پڑھے, تو دوسرے لوگ کم سے کم تین مرتبہ پڑھ سکیں, یا پانچ یا سات مرتبہ امام اس سے لمبا نہ کرے. اسی طرح رکوع میں کہ دوسرے لوگوں کو تین مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العلیٰ پڑھنے کا اطمینان سے موقع مل جائے, اس سے لمبا نہ کرے. لمبے لمبے رکوع کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جو دوسرے لوگ ہیں دشواری میں پڑ جائیں گے.
تو یہ جو کلمہ پوچھا جا رہا ہے کہ قومے میں یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد امام کو تو چاہیے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھے, اس سے لمبے اذکار نہ کرے. اسی طرح سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی اور جو دعائیں لمبی چوڑی آئی ہیں تو اس میں اللہم اغفر لی خالی اتنی زیادہ گنجائش, باقی اس سے لمبی نہ پڑے. لیکن امام اتنا پڑھتا ہے وہ بھی ذرا ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے, تو اس صورت میں اگر آپ کو موقع مل جاتا ہے اور آپ بحیثیت مقتدی کے پڑھنا چاہیں تو خالی کھڑے رہنے کے مقابلے میں پڑھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے کہ ہم حرم میں جاتے ہیں تو حرم میں امام صاحب رکوع کے بعد اتنا دیر تک کھڑے رہتے ہیں کہ یہ دعائیں کیا 10 مرتبہ پڑھیں تو بھی ہو جاتی ہیں, تو کوئی حرج کی پڑھ سکتے. پڑھنا ہمارے لیے بحیثیت مقتدی کے منع نہیں, امام کو تاکید کی گئی ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دو سجدوں کے بیچ میں تو یہ اس کی حقیقت یہ ہے, اس کو سمجھ لو. میونسپالٹی کا ویرا, گھر کا ہو دکان کا کارخانہ کا, کیا ویاج کے پیسے سے ویرا بھر سکتے ہیں؟ نہیں بھائی, وہ تو آپ کو بھرنا ہے اپنے اسے, یا آپ نے اپنی ضرورت میں استعمال کیا, یوں سمجھا جائے گا. حضرت سے درخواست ہے کہ صدقے کے بارے میں تفصیل سے بتائیں. فرض اور نفل صدقہ اور سید کو للہ دیتی ہے, تو گزشتہ مجلس میں بتلا چکا ہوں, تفصیل سے بتلایا. فرض نماز میں رکعت چھوٹ گئی ہو اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا, یاد آنے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی, تو کیا صدقہ ثواب واجب ہوگا یا پھر نماز کو دہرانی پڑے گی؟ نہیں, نماز ہو جائے گی, صدقہ ثواب کر لے. زہر کی 4 رکعت میں آخری 1 رکعت امام کے پیچھے ملی تو پھر باقی 3 رکعت کس طرح ادا کریں گے؟ قاعدہ پہلی رکعت کے بعد ادا کریں یا 2 رکعت پڑھ کر؟ پہلی رکعت, 1 رکعت ملی, اب امام سلام پھیر دے گا, آپ اپنی باقی 3 رکعت ادا کرنے کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اب یہ آپ کی جو آپ کھڑے ہوں گے یہ آپ کی 2ری رکعت ہے. ایک تو امام کے ساتھ ملی, یہ دیکھو امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو نماز آپ ادا کر رہے ہیں جو باقی رکعت ہیں, اس میں 2 حیثیتیں ہیں. ایک تو گنتی والی, گنتی کے اعتبار سے, اور ایک ہے قرات کے اعتبار سے. تو گنتی کے اعتبار سے آپ کی یہ 2ری رکعت, گنتی کے اعتبار سے ایک پڑھ چکے ہیں, لیکن ایک جو پڑھے وہ کیونکہ امام کی آخری رکعت تھی اور اس میں امام نے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت پڑھی نہیں ہے, سورہ فاتحہ اکیلی پڑھی, تو ایک ہے حیثیت قرات کی اور ایک حیثیت ہے تعداد کی, گنتی کی. تو گنتی کے اعتبار سے یہ 2ری ہے, تو قاعدے کا تعلق گنتی سے ہے, اس لیے 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ کیا کریں گے؟ قاعدہ کریں گے, یہ آپ کی 2 ہوئی. اس لیے لیکن یہ جو آپ کھڑی ہو کر پڑھیں گے قرات کے اعتبار سے پہلی رکعت, وہ امام کے ساتھ جو چھوٹی ہوئی رکعت ہم پہلی رکعت, تو پہلی رکعت میں امام کیا کرتا ہے؟ ثنا پڑھتا ہے, اعوذ باللہ پڑھتا ہے, بسم اللہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, اس کے ساتھ سورت ملاتا ہے. تو اس رکعت میں بھی آپ کو ثنا پڑھنی ہے, اعوذ باللہ پڑھنی ہے, بسم اللہ پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے, تینوں چاروں کام کریں. اب گنتی کے اعتبار سے 2ری ہے, اس لیے سجدے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے, قاعدہ قاعدہ کر کے جب اٹھیں گے تو اٹھنے کے بعد یہ کون سی ہوگی؟ گنتی کے اعتبار سے 3ری اور قرات کے اعتبار سے 2ری. اب اس میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنی, اعوذ باللہ نہیں پڑھنی, بسم اللہ اور سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرات ملا, پھر 3ری ہے گنتی کے اعتبار سے, اس لیے آپ کو سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں, کھڑے ہو جانا. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ قاعدہ اس لیے بتلا دیا کہ ظہر ہی نہیں بلکہ اور نمازوں پر بھی آپ اس کو چسپاں کر سکتے ہیں, اور 1 رکعت ہی نہیں 2 گئی ہو 3 گئی ہو تو کیا کرنے کا, وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کوئی گود لیا بیٹا, کوئی اس کا راشن کارڈ ووٹنگ کارڈ وغیرہ گود لیے ہوئے باپ کا نام کہے تو یہ کیا, یہ جائز نہیں ہے, یہ حرام ہے. بتلا دیا ہے گود لینے والے باپ کی طرف نسبت کرنا جائز نہیں ہے, وہ تو اس کا جو حقیقی باپ ہو اسی کی طرف نسبت ہونی چاہیے. مجھے رمضان میں عمرہ کرنے کا بڑا شوق ہے, آپ کچھ پڑھنے کا بتائیں. عمرہ کرنے جب جائیں تو جب مکہ میں رہیں تو زیادہ سے زیادہ طواف کریں, اور مدینہ منورہ میں جائیں تو جتنا درود پڑھ سکتے ہو اتنا. میں تو کہتا ہوں کہ میں مکہ میں جاؤں تو مدینہ میں جاؤں تو 70,000 درود کی تعداد پوری کر لو, سمجھے نا. کوشش کرو گے تو ہو جائے گی, اور پوری نہیں ہوگی تو بھی انشاءاللہ بڑی تعداد ہو جائے گی. ویسے آپ روزانہ زیادہ پڑھوں زیادہ پڑھوں, یوں چاہو گے تو 2-3 ہزار پڑھ سکو گے. 70,000 کا پہلے سے ٹارگیٹ طے کریں. جیسے کسی کو 5 فٹ چھلانگ لگانی ہو تو وہ ٹارگیٹ 5 فٹ نہیں رکھتا, بلکہ 6-7 فٹ کا ٹارگیٹ لے گا تو ہی 5 فٹ چھلانگ لگا سکتا ہے, سمجھا ہے کہ نہیں. جیسے یہاں پر اچھا, اور مکہ مکرمہ جائے تو کثرت سے طواف کرو, اور طواف کے دوران جو ہے آپ کو درود شریف پڑھ سکتے ہیں, تیسرا چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں, دعائیں مانگ سکتے ہیں, قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں, لیکن تلاوت کے مقابلے میں دعا اور تسبیح آپ کو افضل بتایا گیا ہے طواف کے دوران. عید میلاد کے دن شادی کرنا کیسا, یہ تو ایک پہلی بات, تو کہ اس کو عید کہنا درست نہیں, عید کا نام نہیں, عیدیں دو ہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور شادی تو سال کے کسی بھی دن میں اور کسی بھی رات میں کسی بھی گھڑی میں کی جا سکتی ہے, اس میں کوئی پابندی نہیں, کسی اسی ایک دن کی خصوصیت نہیں. سلام بات یہ ہے کہ آپ نے جو فتویٰ دیا ہے کہ رونگ سائڈ پر نہیں چلا سکتے, کیا چیز, ہاں. لیکن اگر ایسے وقت میں جب کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ نہ ہو یا خود کو بھی تکلیف نہ پہنچے تو کیا اس وقت رونگ سائڈ پر چلا سکتے ہیں, اور اگر چلائیں گے تب بھی حکومت کے اصول کے خلاف ہوگا تو اس پر کیا ہوگا؟ نہیں چلا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کسی کو تکلیف, آپ یوں سمجھتے ہیں کوئی گاڑی نہیں ہے, اور آپ اتفاق سے گئے اور ادھر سے کوئی یہ سمجھ کر کے کہ بھائی جیسے کہ ریڈ سگنل ہے, آپ نے سمجھتے ہیں ریڈ سگنل تو اس لیے رکھا ہے کہ ادھر سے گاڑی آئے گی ہماری جائے گی ٹکرا جائے گی, اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہیں کوئی گاڑی نہیں, تو بھی آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہے. اس لیے کہ جو آدمی آ رہا ہے وہ اسی اصول کے مطابق, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ رانگ سائڈ پر کوئی آدمی ادھر سے یا کہیں سے آ گیا, تو بارہ آپ کی یہ کسی حال میں حکومت کے وہ قوانین جو شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے تحفظ کے لیے, لوگوں کی جان مال کی حفاظت کے لیے بنائے گئے ہیں, ان کی رعایت کرنا ضروری ہے, سمجھے نا. اس لیے اس کا اہتمام کیا جائے. نماز نہیں پابندی نہیں ساتھ ہے کہ کیا تم جائز ہے, بالکل جائز نہیں ممنوع. پہلی بات ہے کہ یہ کہنا ہی صحیح نہیں, جو یہ کہتا ہے غلط کہتا ہے. آج تک نہیں دیکھا کسی کرکٹ کھیلنے والے کو کہ وہ نماز کی جماعت کی اور ساری چیزوں کی رعایت کرتا ہو, اور ایک آدھ دو کرتے ہوں تو ان ایک آدھ دو کی وجہ سے حکم بدلتا نہیں ہے. یاد رکھو علماؤں کا ہاتھ چومنا چاہیے یا ہاتھ ملانا چاہیے, ہاتھ ملانا بھی چاہیے اور چوم بھی سکتے ہیں, چومنا کوئی ضروری نہیں ہے, ویسے اکرام میں سے ہے. میں تو نہ کہتا ہوں کہ یہ تم تمہیں جاتے ہو اتنی دیر میں 4 مسافے اور ہو جائیں گے, لیکن لوگ مانتے ہیں. مجھے تو ذرا بھی پسند نہیں چومنا کسی کا, اس لیے میرا تو چومنا مت, دوسروں کا دوسرے علماء کا چومو, ان کے اکرام کے لیے ثواب ملے گا انشاءاللہ. لوگ کہتے ہیں کہ مسواک سیدھی رکھنی چاہیے یا کیا یہ صحیح ہے؟ اب یہ اس طرح کے ہاتھ کی چیزیں جو ہے نہیں, اس پر ہے, اس میں جو لکھا بھی گیا کوئی اتنا اس میں اہمیت نہیں رکھتا, جیسا سہولت ہو ویسا رکھا جائے. ہمارے گھر کے سامنے 10-15 فٹ دور مسجد ہے, ہم وہاں کچرا یا پان کی پچکاری پھینک سکتے ہیں. کہاں؟ ارے مسجد پر تو کہیں بھی 10-15 فٹ ہو یا کہیں بھی ہو, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کے گھر کے پاس کوئی آدمی کچرا ڈال جائے گا تو آپ کو کیا گوارا ہوگا؟ نذیر بھائی ڈرائیور کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے, مغفرت کی دعا کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اپنی رحمتوں سے. اچھا
الصلاة Thank you.